سامعین محترم، آئینہ کمالات اسلام آپ سماعت فرما رہے ہیں. روحانی خزائن جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 289 خط بخدمت شیخ محمد حسین صاحب بٹالوی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی. بخدمت شیخ محمد حسین صاحب ابو سعید بٹالوی. الحمدللہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفا. اما بعد، میں افسوس سے لکھتا ہوں کہ میں آپ کے فتوی تکفیر کی وجہ سے، جس کا یقینی نتیجہ احد الفریقین کا کافر ہونا ہے، اس خط میں اسلام مسنون یعنی السلام علیکم سے ابتدا نہیں کر سکا. لیکن چونکہ آپ کی نسبت ایک منظر الہام مجھ کو ہوا، اور چند مسلمان بھائیوں نے بھی مجھ کو آپ کی نسبت ایسی خوابیں سنائیں جن کی وجہ سے میں آپ کے خطرناک انجام سے بہت ڈر گیا، تب بوجہ آپ کے ان حقوق کے جو بنی نو کو اپنے نو انسان سے ہوتے ہیں، اور نیز بوجہ آپ کی ہم وطنی اور قرب و جوار کے، میرا رحم آپ کی اس حالت پر بہت جنبش میں آیا، اور میں اللہ جل شانہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مجھے آپ کی حالت پر نہایت رحم ہے، اور ڈرتا ہوں کہ آپ کو وہ امور پیش نہ آ جائیں جو ہمیشہ صادقوں کے مکذبوں کو پیش آتے رہے ہیں. اسی وجہ سے میں آج رات کو سوچتا سوچتا ایک گرداب تفکر میں پڑ گیا کہ آپ کی ہمدردی کے لیے کیا کروں. آخر مجھے دل کے فتویٰ نے یہی صلاح دی کہ پھر دعوت الالحق کے لیے خط آپ کی خدمت میں لکھوں. کیا تعجب کہ اسی تقریب سے خدا تعالیٰ آپ پر فضل کر دیوے اور اس خطرناک حالت سے نجات بخشے. سو عزیز من، آپ خدا تعالیٰ کی رحمت سے ناامید نہ ہوں، وہ بڑا قادر ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے. اگر آپ طالب حق بن کر میری سوان زندگی پر نظر ڈالیں تو آپ پر قطعی ثبوتوں سے یہ بات کھل سکتی ہے کہ خدا تعالیٰ ہمیشہ کذب کی ناپاکی سے مجھ کو محفوظ رکھتا رہا ہے. یہاں تک کہ بعض وقت انگریزی عدالتوں میں میری جان اور عزت ایسے خطرے میں پڑ گئی کہ بجز استعمال کذب اور کوئی صلاح کسی وکیل نے مجھ کو نہ دی، لیکن اللہ جل شانہ کی توفیق سے میں سچ کے لیے اپنی جان اور عزت سے دستبردار ہو گیا، اور بسا اوقات مالی مقدمات میں محض سچ کے لیے میں نے بڑے بڑے نقصان اٹھائے، اور بسا اوقات محض خدا تعالیٰ کے خوف سے اپنے والد اور اپنے بھائی کے برخلاف گواہی دی اور سچ کو ہاتھ سے نہ چھوڑا. اس گاؤں میں اور نیز بٹالے میں بھی میری ایک عمر گزر گئی ہے، مگر کون ثابت کر سکتا ہے کہ کبھی میرے منہ سے جھوٹ نکلا ہے. پھر جب میں نے محض للہ انسانوں پر جھوٹ بولنا ابتدا سے متروک رکھا اور بارہا اپنی جان اور مال کو صدق پر قربان کیا، تو پھر میں خدا تعالیٰ پر کیوں جھوٹ بولتا؟ اور اگر آپ کو یہ خیال گزرے کہ یہ دعویٰ کتاب اللہ اور سنت کے برخلاف ہے، تو اس کے جواب میں باادب عرض کرتا ہوں کہ یہ خیال محض کم فہمی کی وجہ سے آپ کے دل میں ہے. اگر آپ مولویانہ جنگ و جدال کو ترک کر کے چند روز طالب حق بن کر میرے پاس رہیں، تو میں امید رکھتا ہوں کہ خدا تعالیٰ آپ کی تمام غلطیاں نکال دے گا اور مطمئن کر دے گا. اور اگر آپ کو اس بات کی بھی برداشت نہیں، تو آپ جانتے ہیں کہ پھر آخری علاج فیصلہ آسمانی ہے. مجھے اجمالی طور پر آپ کی نسبت کچھ معلوم ہوا ہے. اگر آپ چاہیں تو میں چند روز توجہ کر کے اور تفصیل پر بفضل ہی تعالیٰ اطلاع پا کر چند اخباروں میں شائع کر دوں. اس شائع کرنے کے لیے آپ کی خاص تحریر سے مجھ کو اجازت ہونی چاہیے. میں اس خط کو محض آپ پر رحم کر کے لکھتا ہوں، اور بسبتِ شہادت چند قص آپ کی خدمت میں روانہ کرتا ہوں، اور آخر دعا پر ختم کرتا ہوں. ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین. آمین. الراکم خاکسار غلام احمد ازکادیان، ضلع گرداسپورہ، 31 دسمبر 1892. گواہان حاشیہ: نمبر 1 خدا بخش اتالیک نواب صاحب، نمبر 2 عبدالکریم سیالکوٹی، نمبر 3 قاضی ضیاء الدین ساتن کوٹ قاضی ضلع گوجرانوالا، نمبر 4 مولوی نور الدین، نمبر 5 محمد حسن امروہی، نمبر 6 شادی خان ملازم سر راجہ امر سنگھ صاحب بہادر، نمبر 7 ظفر احمد کپور تلی، نمبر 8 عبداللہ سنوری، نمبر 9 عبدالعزیز دہلوی، نمبر 10 علی گوہر خان جلندری، نمبر 11 فضل الدین حکیم بہروی، نمبر 12 حافظ محمد صاحب پشاوری، نمبر 13 حکیم محمد اشرف علی ہاشمی خطیب بٹالہ، نمبر 14 عبدالرحمٰن برادرزادہ مولوی نور الدین صاحب، نمبر 15 محمد اکبر ساکن بٹالہ، نمبر 16 قطب الدین ساکن بدوملی. اس عاجز کے خط مندرجہ بالا کے جواب میں جو شیخ بٹالوی صاحب کا خط آیا، وہ ذیل میں میں جواب الجواب درج کیا جاتا ہے، لیکن چونکہ وہ جواب الجواب جو اس طرف سے بٹالوی صاحب کی خدمت میں روانہ کیا گیا ہے، اس میں ان کی ان تمام ہذیانات و بہتانات کا جواب نہیں ہے جو ان کے خط میں درج ہے، اور ممکن ہے کہ ان کا خط پڑھنے والے ان افتراؤں سے بے خبر ہوں جو اس خط میں دھوکہ دینے کی غرض سے درج ہیں، اس لیے ہم نے مناسب سمجھا کہ اس خط کی تحریر سے پہلے شیخ صاحب کے بعض افتراؤں اور لافوں اور بہتانوں کا جواب دیں، سو بطور قولہ و اقول ذیل میں جواب درج کیا جاتا ہے۔ یہاں حضور فٹ نوٹ میں فرماتے ہیں، جو خط بٹالوی صاحب کی خدمت میں روانہ کیا گیا تھا اس میں بخوف طول کلام ان کی بیہودہ باتوں سے اعراض کیا گیا تھا، اب جو وہ خود اس خط کو شائع کرنے کے لیے مستعد ہو گئے تو جواب بھی شائع کرنا پڑا۔ قولہ، میں قرآن اور پہلی کتابوں کو اور دین اسلام اور پہلے دینوں کو اور نبی آخر الزمان اور پہلے نبیوں کو سچا جانتا اور مانتا ہوں، اور اس کا لازمہ اور شرط ہے کہ آپ کو جھوٹا جانوں۔ اقول، شیخ صاحب، اگر آپ قرآن کو سچا جانتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی صادق مانتے تو مجھ کو کافر نہ ٹھہراتے۔ کیا قرآن کریم اور حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا ماننے کے یہی معنی ہیں کہ جو شخص اللہ اور رسول پر ایمان لاتا ہے اور قبلہ کی طرف نماز پڑھتا ہے اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا قائل ہے اور اسلام میں نجات محدود سمجھتا اور بدیل و جان اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں فدا ہے، اس کو آپ کافر بلکہ اکفر ٹھہراتے ہیں اور دائمی جہنم اس کے لیے تجویز کرتے ہیں، اس پر لعنت بھیجتے ہیں، اس کو دجال کہتے ہیں اور اس کو قتل کرنا اور اس کے مال کو بطور سرقہ لینا سب جائز قرار دیتے ہیں۔ رہے وہ کلمات اس عاجز کے جن کو آپ کلمات کفر ٹھہراتے ہیں، ان کا جواب اس رسالے میں موجود ہے، ہر یک منصف خود پڑھ لے گا، اور آپ کی علمیت اور آپ کی دیانت اور آپ کا فہم قرآن اور فہم حدیث اس سے بخوبی ظاہر ہو گیا ہے، علیحدہ لکھنے کی حاجت نہیں۔ قولہ، عقائد باطلہ مخالفہ دین اسلام و ادیان سابقہ کے علاوہ جھوٹ بولنا اور دھوکہ دینا آپ کا ایسا وصف لازم بن گیا ہے کہ گویا وہ آپ کی سرشت کا ایک جزو ہے۔ اقول، شیخ صاحب، جو شخص متقی اور حلال زادہ ہو، اول تو وہ جرت کر کے اپنے بھائی پر بے تحقیق کامل کسی فسق اور کفر کا الزام نہیں لگاتا، اور اگر لگاوے تو پھر ایسا کامل ثبوت پیش کرتا ہے گویا دیکھنے والوں کے لیے دین چڑھا دیتا ہے، بس اگر آپ ان دونوں صفتوں مذکورہ بالا سے متصف ہیں تو آپ کو اس خداوند قادر ذوالجلال کی قسم ہے جس کی قسم دینے پر حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی توجہ کے ساتھ جواب دیتے تھے کہ آپ حسب خیال اپنے یہ دونوں قسم کا خبز اس عاجز میں ثابت کر کے دکھلاویں، یعنی اول یہ کہ میں مخالف دین اسلام اور کافر ہوں، اور دوسرے یہ کہ میرا شیوا جھوٹ بولنا ہے۔ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنی رویا میں صادق تر وہی ہوتا ہے جو اپنی باتوں میں صادق تر ہوتا ہے۔ اس حدیث میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صادق کی یہ نشانی ٹھہرائی ہے کہ اس کی خوابوں پر سچ کا غلبہ ہوتا ہے، اور ابھی آپ دعویٰ کر چکے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں، بس اگر آپ نے یہ بات نفاق سے نہیں کہی اور آپ در حقیقت آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قول میں سچے ہیں، تو آؤ ہم اور تم اس طریق سے ایک دوسرے کو آزما لیں کہ بموجب اس محق کے کون صادق ثابت ہوتا ہے اور کس کی سرشت میں جھوٹ ہے۔ اور ایسا ہی اللہ جل شانہ قرآن کریم میں فرماتا ہے، لہم البشرا فی الحیات الدنیا، یعنی یہ مومنوں کا ایک خاصہ ہے کہ بنسبت دوسروں کے ان کی خوابیں سچی نکلتی ہیں، اور آپ ابھی دعویٰ کر چکے ہیں کہ میں قرآن پر بھی ایمان لاتا ہوں۔ بہت خوب، آؤ قرآن کریم کے روح سے بھی آزما لیں کہ مومن ہونے کی نشانی کس میں ہے۔ یہ دونوں آزمائشیں یوں ہو سکتی ہیں کہ بٹالہ یا لاہور یا امرتسر میں ایک مجلس مقرر کر کے فریقین کے شواہد رویا ان میں حاضر ہو جائیں، اور پھر جو شخص ہم دونوں میں سے یقینی اور قطعی ثبوتوں کے ذریعہ سے اپنی خوابوں میں استق ثابت ہو، اس کے مخالف کا نام کذاب اور دجال اور کافر اور اکفر اور ملعون یا جو نام تجویز ہوں، اسی وقت اس کو یہ تمغہ پہنایا جائے، اور اگر آپ گزشتہ کے ثبوت سے عاجز ہوں تو میں قبول کرتا ہوں، بلکہ 6 ماہ تک آپ کو رخصت دیتا ہوں کہ آپ چند اخباروں میں اپنی ایسی خوابیں درج کرا دیں جو امور غیبیہ پر مشتمل ہوں، اور میں نہ صرف اسی پر کفایت کروں گا کہ گزشتہ کا آپ کو ثبوت دوں، بلکہ آپ کے مقابل پر بھی انشاءاللہ القدیر اپنی خوابیں درج کراؤں گا، اور جیسا کہ آپ کا دعویٰ ہے کہ میں قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں، یہی میرا دعویٰ ہے کہ میں بدیل و جان اس پیارے نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم اور اس پیاری کتاب قرآن کریم پر ایمان رکھتا ہوں۔ اب اس نشانی سے آزمایا جائے گا کہ اپنے دعوے میں سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ اگر میں اس علامت کی روح سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم نے قرار دی ہے مغلوب رہا، تو پھر آپ سچے رہیں گے اور میں بقول آپ کے کافر، دجال، بے ایمان، شیطان اور کذاب اور مفتری ٹھہروں گا، اور اس صورت میں آپ کے وہ تمام جنون فاصلہ درست اور برحق ہوں گے کہ گویا میں نے براہین احمدیہ میں فریب کیا اور لوگوں کا روپیہ کھایا اور دعا کی قبولیت کے وعدے پر لوگوں کا مال خورد برد کیا اور حرام خوری میں زندگی بسر کی۔ لیکن اگر خدا تعالیٰ کی اس عنایت نے جو مومنوں اور صادقوں اور راست بازوں کے شامل حال ہوتی ہے مجھ کو سچا کر دیا، تو پھر آپ فرمائیں کہ یہ سب نام اس وقت آپ کی مولویانہ شان کے سزاوار ٹھہریں گے یا اس وقت بھی کوئی کنارہ کشی کرا آپ کے لیے باقی رہے گا۔ آپ نے مجھ کو بہت دکھ دیا اور ستایا، میں صبر کرتا گیا، مگر آپ نے ذرا اس ذات قدیر کا خوف نہ کیا جو آپ کی تہ سے واقف ہے۔ اس نے مجھے بطور پیشگوئی آپ کے حق میں اور پھر آپ کے ہم خیال لوگوں کے حق میں خبر دی کہ انی مہین من ارادہ احانتک، یعنی میں اس کو خوار کروں گا جو تیرے خوار کرنے کی فکر میں ہے۔ تو یقیناً سمجھو کہ اب وقت نزدیک ہے جو خدا تعالیٰ ان تمام بہتانات میں آپ کا دروغ ہونا ثابت کر دے گا، اور جو بہتان تراش اور مفتری لوگوں کو ذلتیں اور ندامتیں پیش آتی ہیں، ان تمام ذلتوں کی مار آپ پر ڈالے گا۔ آپ کا دعویٰ ہے کہ میں قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں، بس اگر آپ اس قول میں سچے ہیں تو آزمائش کے لیے میدان میں آویں تا خدا تعالیٰ ہمارا اور تمہارا خود فیصلہ کرے، اور جو کاذب اور دجال ہے روح سیاہ ہو جائے۔ اور میرے دل سے اس وقت حق کی تائید کے لیے ایک بات نکلتی ہے اور میں اس کو روک نہیں سکتا، کیونکہ وہ میرے نفس سے نہیں بلکہ الکائے ربی ہے جو بڑے زور سے جوش مار رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب کہ آپ نے مجھے کافر ٹھہرایا اور جھوٹ بولنا میری سرشت کا خاصہ قرار دیا، تو آپ کو اللہ جل شانہ کی قسم ہے کہ حسب طریق مذکورہ بالا میرے مقابلے پر فی الفور آ جاؤ تا دیکھا جائے کہ قرآن کریم اور فرمودہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روح سے کون کاذب اور دجال اور کافر ثابت ہوتا ہے۔ اور اگر اس تبلیغ کے بعد ہم دونوں میں سے کوئی شخص متخلف رہا اور باوجود اشد غلوب اور تکفیر اور تکذیب اور تفسیق کے میدان میں نہ آیا اور شغال کی طرح دم دبا کر بھاگ گیا، تو وہ مدرجہ ذیل انعام کا مستحق ہوگا۔ لعنت 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 تلک عشرۃ کاملہ۔ یہ وہ فیصلہ ہے جو خدا تعالیٰ آپ کر دے گا، کیونکہ اس کا وعدہ ہے کہ مومن بہرحال غالب رہے گا۔ چنانچہ وہ خود فرماتا ہے، لن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا، النساء 142۔ یعنی ایسا ہرگز نہیں ہوگا کہ کافر مومن پر راہ پاوے۔ اور نیز فرماتا ہے کہ یا ایہا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، الانفال 30، ویجعل لکم نورا تمشون به، الحدید 29۔ یعنی اے مومنوں، اگر تم متقی بن جاؤ تو تم میں اور تمہارے غیر میں خدا تعالیٰ ایک فرق رکھ دے گا۔ وہ فرق کیا ہے؟ کہ تمہیں ایک نور عطا کیا جائے گا جو تمہارے غیر میں ہرگز نہیں پایا جائے گا، یعنی نور الہام اور نور اجابت دعا اور نور کرامات استفاء۔ اب ظاہر ہے کہ جس نے جھوٹ کو بھی ترک نہیں کیا، وہ کیوں کر خدا تعالیٰ کے آگے متقی ٹھہر سکتا ہے اور کیوں کر اس سے کرامات صادر ہو سکتی ہیں؟ غرض اس طریق سے ہم دونوں کی حقیقت مخفی کھل جائے گی اور لوگ دیکھ لیں گے کہ کون میدان میں آتا ہے اور کون بموجب آیت کریمہ لہم البشرا اور حدیث نبوی استحقکم حدیثہ کے صادق ثابت ہوتا ہے۔ معاہذا ایک اور بات بھی ذریعہ آزمائش صادقین ہو جاتی ہے، جس کو خدا تعالیٰ آپ ہی پیدا کرتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کبھی انسان کسی ایسی بلا میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اس وقت بجز کذب کے اور کوئی ہیلا رہائی اور کامیابی کا اس کو نظر نہیں آتا۔ تب اس وقت وہ آزمایا جاتا ہے کہ آیا اس کی سرشت میں صدق ہے یا کذب، اور آیا اس نازک وقت میں اس کی زبان پر صدق جاری ہوتا ہے یا اپنی جان اور آبرو اور مال کا اندیشہ کر کے جھوٹ بولنے لگتا ہے۔ اس قسم کے نمونے اس عاجز کو کئی دفعہ پیش آئے ہیں، جن کا مفصل بیان کرنا موجب تطویل ہے۔ تاہم تین نمونے اس غرض سے پیش کرتا ہوں کہ اگر ان کے برابر بھی آپ کو کبھی آزمائش صدق کے موقع پیش آئے ہیں، تو آپ کو اللہ جل شانہ کی قسم ہے کہ آپ ان کو مہ ثبوت ان کے ضرور شائع کریں، تا معلوم ہو کہ آپ کا صرف دعویٰ نہیں بلکہ امتحان اور بلا کے شکنجے میں بھی آ کر آپ نے صدق نہیں توڑا۔ ازاں جملہ ایک یہ واقعہ ہے کہ میرے والد صاحب کے انتقال کے بعد مرزا اعظم بیگ صاحب لاہوری نے شرکائے ملکیت قادیان سے مجھ پر اور میرے بھائی مرحوم مرزا غلام قادر پر مقدمہ دخل ملکیت کا عدالت ضلع میں دائر کرا دیا، اور میں بظاہر جانتا تھا کہ ان شرکاء کو ملکیت سے کچھ غرض نہیں، کیونکہ وہ ایک گم گشتہ چیز تھی جو سکھوں کے وقت میں نابود ہو چکی تھی، اور میرے والد صاحب نے تنے تنہا مقدمات کر کے اس ملکیت اور دوسرے دیہات کے بازیافت کے لیے 8,000 کے قریب خرچ و خسارہ اٹھایا تھا، جس میں وہ شرکاء ایک پیسے کے بھی شریک نہیں تھے۔ سو ان مقدمات کے اثنا میں جب میں نے فتح کے لیے دعا کی تو یہ الہام ہوا کہ اجیب و کل دعائے کا الا فی شرکائے کا، یعنی میں تیری ہر یک دعا قبول کروں گا مگر شرکاء کے بارے میں نہیں۔ سو میں نے اس الہام کو پا کر اپنے بھائی اور تمام زن و مرد عزیزوں کو جمع کیا جو ان میں سے بعض اب تک زندہ ہیں، اور کھول کر کہہ دیا کہ شرکاء کے ساتھ مقدمہ مت کرو، یہ خلاف مرضی حق ہے، مگر انہوں نے قبول نہ کیا اور آخر ناکام ہوئے۔ لیکن میری طرف سے 1,000 روپیہ کا نقصان اٹھانے کے لیے استقامت ظاہر ہوئی، اس کے وہ سب جو اب دشمن ہیں گواہ ہیں۔ چونکہ تمام کاروباری ذمہ داری میرے بھائی کے ہاتھ میں تھا، اس لیے میں نے بار بار ان کو سمجھایا مگر انہوں نے نہ مانا اور آخر نقصان اٹھایا۔ ازاں جملہ ایک یہ واقعہ ہے کہ تخمیناً 15 یا 16 سال کا عرصہ گزرا ہوگا یا شاید اس سے کچھ زیادہ ہو کہ اس عاجز نے اسلام کی تائید میں آریوں کے مقابل پر ایک عیسائی کے مطبع میں، جس کا نام رلیہ رام تھا اور وہ وکیل بھی تھا اور امرتسر میں رہتا تھا اور اس کا ایک اخبار بھی نکلتا تھا، ایک مضمون بغرض تباہ ہونے کے ایک پیکٹ کی صورت میں جس کی دونوں طرفیں کھلی تھیں بھیجا، اور اس پیکٹ میں ایک خط بھی رکھ دیا۔ چونکہ خط میں ایسے الفاظ تھے جن میں اسلام کی تائید اور دوسرے مذاہب کے بتلان کی طرف اشارہ تھا، اور مضمون کے چھاپ دینے کے لیے تاکید بھی تھی، اس لیے وہ عیسائی مخالفت مذہب کی وجہ سے افروختہ ہوا، اور اتفاقاً اس کو دشمنانہ حملے کے لیے یہ موقع ملا کہ کسی علیحدہ خط کا پیکٹ میں رکھنا قانوناً ایک جرم تھا، جس کی اس عاجز کو کچھ بھی اطلاع نہ تھی، اور ایسے جرم کی سزا میں قوانین ڈاک کے روح سے 500 روپیہ جرمانہ یا 6 ماہ تک قید ہے۔ سو اس نے مخبر بن کر افسران ڈاک سے اس عاجز پر مقدمہ دائر کرا دیا، اور قبل اس کے جو مجھے اس مقدمے کی کچھ اطلاع ہو، رویا میں اللہ تعالیٰ نے میرے پر ظاہر کیا کہ رلیہ رام وکیل نے ایک سانپ میرے کاٹنے کے لیے مجھ کو بھیجا ہے، اور میں نے اسے مچھلی کی طرح تل کر واپس بھیج دیا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ آخر وہ مقدمہ جس طرح سے عدالت میں فیصلہ پایا وہ ایک ایسی نظیر ہے جو وکیلوں کے کام میں آ سکتی ہے۔ غرض میں اس جرم میں صدر ضلع گرداسپورہ میں طلب کیا گیا، اور جن جن وکلاء سے مقدمے کے لیے مشورہ لیا گیا انہوں نے یہی مشورہ دیا کہ بجز دروغ گوئی کے اور کوئی راہ نہیں، اور یہ صلاح دی کہ اس طرح اظہار دے دو کہ ہم نے پیکٹ میں خط نہیں ڈالا، رلیہ رام نے خود ڈال دیا ہوگا، اور نیز بطور تسلی دہی کے کہا کہ ایسا بیان کرنے سے شہادت پر فیصلہ ہو جائے گا اور 2-4 جھوٹے گواہ دے کر بریت ہو جائے گی، ورنہ صورت مقدمہ سخت مشکل ہے اور کوئی طریقے رہائی نہیں۔ مگر میں نے ان سب کو جواب دیا کہ میں کسی حالت میں راستے کو چھوڑنا نہیں چاہتا، جو ہوگا سو ہوگا۔ تب اسی دن یا دوسرے دن مجھے ایک انگریز کی عدالت میں پیش کیا گیا، اور میرے مقابل پر ڈاک خانہ جات کا افسر بحثیت سرکاری مدعی ہونے کے حاضر ہوا۔ اس وقت حاکم عدالت نے اپنے ہاتھ سے میرا اظہار لکھا، اور سب سے پہلے مجھ سے یہی سوال کیا کہ کیا یہ خط تم نے اپنے پیکٹ میں رکھ دیا تھا، اور یہ خط اور یہ پیکٹ تمہارا ہے؟ تب میں نے بلا توقف جواب دیا کہ یہ میرا ہی خط اور میرا ہی پیکٹ ہے، اور میں نے اس خط کو پیکٹ کے اندر رکھ کر روانہ کیا تھا، مگر میں نے گورنمنٹ کی نقصان رسانی محصول کے لیے بدنیتی سے یہ کام نہیں کیا، بلکہ میں نے اس خط کو اس مضمون سے کچھ علیحدہ نہیں سمجھا، اور نہ اس میں کوئی نج کی بات تھی۔ اس بات کو سنتے ہی خدا تعالیٰ نے اس انگریز کے دل کو میری طرف پھیر دیا، اور میرے مقابل پر افسر ڈاک خانہ جات نے بہت شور مچایا اور لمبی لمبی تقریریں انگریزی میں کیں جن کو میں نہیں سمجھتا تھا، مگر اس قدر میں سمجھتا تھا کہ ہر ایک تقریر کے بعد زبان انگریزی میں وہ حاکم نو نو کر کے اس کی سب باتوں کو رد کر دیتا تھا۔ انجام کار جب وہ افسر مدعی اپنے تمام وجوہ پیش کر چکا اور اپنے تمام بخارات نکال چکا تو حاکم نے فیصلہ لکھنے کی طرف توجہ کی اور شاید سطر یا ڈیڑھ سطر لکھ کر مجھ کو کہا کہ اچھا آپ کے لیے رخصت۔ یہ سن کر میں عدالت کے کمرے سے باہر ہوا اور اپنے محسن حقیقی کا شکر بجا لایا جس نے ایک افسر انگریز کے مقابل پر مجھ کو ہی فتح بخشی، اور میں خوب جانتا ہوں کہ اس وقت صد کی برکت سے خدا تعالیٰ نے اس بلا سے مجھ کو نجات دی۔ میں نے اس سے پہلے یہ خواب بھی دیکھی تھی کہ ایک شخص نے میری ٹوپی اتارنے کے لیے ہاتھ مارا، میں نے کہا کیا کرنے لگا ہے، تب اس نے ٹوپی کو میرے سر پر ہی رہنے دیا اور کہا کہ خیر ہے خیر ہے۔ ازاں جملہ ایک نمونہ یہ ہے کہ میرے بیٹے سلطان احمد نے ایک ہندو پر بدیم بنیاد نالش کی کہ اس نے ہماری زمین پر مکان بنا لیا ہے اور مسماری مکان کا دعویٰ تھا، اور ترتیب مقدمہ میں ایک امر خلاف واقعہ تھا جس کے ثبوت سے وہ مقدمہ ڈسمس ہونے کے لائق ٹھہرتا تھا، اور مقدمے کے ڈسمس ہونے کی حالت میں نہ صرف سلطان احمد کو بلکہ مجھ کو بھی نقصان تلف ملکیت اٹھانا پڑتا تھا۔ تب فریق مخالف نے موقع پا کر میری گواہی لکھا دی اور میں بٹالے میں گیا اور بابو فتح دین سب پوسٹ ماسٹر کے مکان پر جو تحصیل بٹالے کے پاس ہے جا ٹھہرا، اور مقدمہ ایک ہندو منصف کے پاس تھا جس کا اب نام یاد نہیں رہا مگر ایک پاؤں سے وہ لنگڑا بھی تھا۔ اس وقت سلطان احمد کا وکیل میرے پاس آیا کہ اب وقت پیشی مقدمہ ہے، آپ کیا اظہار دیں گے؟ میں نے کہا کہ وہ اظہار دوں گا جو واقعی امر اور سچ ہے۔ تب اس نے کہا کہ پھر آپ کے کچہری جانے کی کیا ضرورت ہے، میں جاتا ہوں تا مقدمہ سے دستبردار ہو جاؤں۔ سو وہ مقدمہ میں نے اپنے ہاتھوں سے محض رایت صدق کی وجہ سے آپ خراب کیا اور راست گوئی کو ابتغال لمرضات اللہ مقدم رکھ کر مالی نقصان کو ہیج سمجھا۔ یہ آخری دو نمونے بھی بے ثبوت نہیں۔ پہلے واقعہ کا گواہ شیخ علی احمد وکیل گرداسپور اور سردار محمد حیات خان صاحب CSI ہیں، اور نیز مثل مقدمہ دفتر گرداسپورہ میں موجود ہوگی، اور دوسرے واقعہ کا گواہ بابو فتح الدین اور خود وکیل جس کا اس وقت مجھ کو نام یاد نہیں، اور نیز وہ منصف جس کا ذکر کر چکا ہوں جو اب شاید لدھیانہ میں بدل گیا ہے۔ غالباً اس مقدمے کو 7 برس کے قریب گزرا ہوگا۔ ہاں یاد آیا، اس مقدمے کا ایک گواہ نبی بخش پٹواری بٹالہ بھی ہے۔ اب اے حضرت شیخ صاحب، اگر آپ کے پاس بھی اس درجہ ابتلاء کی کوئی نظیر ہو جس میں آپ کی جان اور آبرو اور مال راست گوئی کی حالت میں برباد ہوتا آپ کو دکھائی دیا ہو اور آپ نے سچ کو نہ چھوڑا ہو اور مال اور جان کی کچھ پرواہ نہ کی ہو، تو للہ وہ واقعہ اپنا میں اس کے کامل ثبوت کے پیش کیجئے، ورنہ میرا تو یہ اعتقاد ہے کہ اس زمانے کے اکثر ملا اور مولویوں کی باتیں ہی باتیں ہیں، ورنہ ایک پیسے پر ایمان بیچنے کو تیار ہیں، کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانے کے مولویوں کو بدترین خلائق بیان فرمایا ہے، اور آپ کے مجدد صاحب نواب صدیق حسن خان مرحوم حجج الکرامہ میں تسلیم کر چکے ہیں کہ وہ آخری زمانہ یہی زمانہ ہے۔ سو ایسے مولویوں کا زہد و تقویٰ بغیر ثبوت قبول کرنے سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودہ کی تکذیب لازم آتی ہے۔ سو آپ نظیر پیش کریں، اور اگر پیش نہ کر سکیں تو ثابت ہوگا کہ آپ کے پاس صرف راست گوئی کا دعویٰ ہے، مگر کوئی دعویٰ بے امتحان قبول کے لائق نہیں۔ اندرونی حال آپ کا خدا تعالیٰ کو معلوم ہوگا کہ آپ کبھی کذب اور افتراء کی نجاست سے ملوث ہوئے یا نہیں، یا ان کو معلوم ہوگا جو آپ کے حالات سے واقف ہوں گے۔ جو شخص ابتلاء کے وقت صادق نکلتا ہے اور سچ کو نہیں چھوڑتا، اس کے صدق پر مہر لگ جاتی ہے۔ اگر یہ مہر آپ کے پاس ہے تو پیش کریں، ورنہ خدا تعالیٰ سے ڈریں، ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کی پردہ دری کرے۔ آپ کی ان بےہودہ اور حاسدانہ باتوں سے مجھ کو کیا نقصان پہنچ سکتا ہے کہ آپ لکھتے ہیں کہ تم مختاری اور مقدمہ بازی کا کام کرتے رہے ہو؟ آپ ان افتراؤں سے باز آ جائیں۔ آپ خوب جانتے ہیں کہ یہ عاجز ان پیشوں میں کبھی نہیں پڑا کہ دوسروں کے مقدمات عدالتوں میں کرتا پھرے۔ ہاں، والد صاحب کے زمانے میں اکثر وکلاء کی معرفت اپنی ذمہ داری کے مقدمات ہوتے تھے، اور کبھی ضرورتاً مجھے آپ بھی جانا پڑتا تھا، مگر آپ کا یہ خیال کہ وہ جھوٹے مقدمات ہوں گے ایک شیطنت کی بدبو سے بھرا ہوا ہے۔ کیا ہر یک نالش کرنے والا ضرور جھوٹا مقدمہ کرتا ہے یا ضرور جھوٹ ہی کہتا ہے؟ اے کجتبہ شیخ، خدا جانے تیری کس حالت میں موت ہوگی۔ کیا جو شخص اپنے حقوق کی حفاظت کے لیے یا اپنے حقوق کے طلب کے لیے عدالت میں مقدمہ کرتا ہے، اس کو ضرور جھوٹ بولنا پڑتا ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ جس کو خدا تعالیٰ نے قوت صدق عطا کی ہو اور سچ سے محبت رکھتا ہو وہ بتبا دروغ سے نفرت رکھتا ہے، اور جب کوئی دنیاوی فائدہ جھوٹ بولنے پر ہی موقوف ہو تو اس فائدے کو چھوڑ دیتا ہے۔ مگر افسوس کہ نجاست خور انسان ہر یک انسان کو نجاست خور ہی سمجھتا ہے۔ جھوٹ بولنے والے ہمیشہ کہا کرتے ہیں کہ بغیر جھوٹ بولنے کے عدالتوں میں مقدمہ نہیں کر سکتے، سو یہ قول ان کا اس حالت میں سچا ہے کہ جب ایک مقدمہ باز کسی حالت میں اپنے نقصان کا روادار نہ ہو اور خامخواہ ہر یک مقدمے میں کامیاب ہونا چاہے، مگر جو شخص صدق کو بہرحال مقدم رکھے وہ کیوں ایسا کرے گا؟ جب کسی نے اپنا نقصان گوارا کر لیا تو پھر وہ کیوں کذب کا محتاج ہوگا؟ اب یہ بھی واضح رہے کہ یہ سچ ہے کہ والد مرحوم کے وقت میں مجھے بعض اپنے ذمہ داری معاملات کے حق رسی کے لیے عدالتوں میں جانا پڑتا تھا، مگر والد صاحب کے مقدمات صرف اس قسم کے تھے کہ بعض آسامیاں جو اپنے ذمے کچھ باقی رکھ لیتی تھیں، یا کبھی بلا اجازت کوئی درخت کاٹ لیتی تھیں، یا جب بعض دیہات کے نمبرداروں سے تعلق داری کے حقوق بذریعہ عدالت وصول کرنے پڑتے تھے، اور وہ سب مقدمات بوجہ اس آسن انتظام کے کہ محاسبے دیہات یعنی پٹواری کی شہادت اکثر ان میں کافی ہوتی تھی، پیچیدہ نہیں ہوتی تھی، اور دروغ گوئی کو ان سے کچھ تعلق نہیں تھا کیونکہ تحریرات سرکاری پر فیصلہ ہوتا تھا، اور چونکہ اس زمانے میں زمین کی بے قدری تھی اس لیے ہمیشہ ذمہ داری میں خسارہ اٹھانا پڑتا، اور بسا اوقات کم مقدمات کاشتکاروں کے مقابل پر خود نقصان اٹھا کر رعایت کرنی پڑتی تھی، اور عقل مند لوگ جانتے ہیں کہ ایک دیانتدار ذمہ دار اپنے کاشتکاروں سے ایسا برتاؤ رکھ سکتا ہے جو بحثیت پورے متقی اور کامل پرہیزگار کے ہو، اور ذمہ داری اور نوکوکاری میں کوئی حقیقی مخالفت اور ضد نہیں۔ بائیں ہما کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ والد صاحب کے انتقال کے بعد کبھی میں نے بجز اس خط کے مقدمے کے جس کا ذکر کر چکا ہوں کوئی مقدمہ کیا ہو۔ اگر میں مقدمہ کرنے سے بھی تباہ متنفر نہ ہوتا، میں والد صاحب کے انتقال کے بعد جو 15 سال کا عرصہ گزر گیا آزادی سے مقدمات کیا کرتا، اور پھر یہ بھی یاد رہے کہ ان مقدمات کا مہاجنوں کے مقدمات پر قیاس کرنا قرباتن آدمیوں کا کام ہے۔ میں اس بات کو چھپا نہیں سکتا کہ کئی پشت سے میرے خاندان میں ذمہ داری چلی آتی ہے اور اب بھی ہے، اور ذمہ دار کو ضرورتاً کبھی مقدمے کی حاجت پڑ جاتی ہے، مگر یہ امر ایک منصف مزاج کی نظر میں حرج کا محل نہیں ٹھہر سکتا۔ حدیثوں کو پڑھو کہ وہ آخری زمانے میں آنے والا اور اس زمانے میں آنے والا کہ جب قریش سے بادشاہی جاتی رہے گی اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک تفرقہ اور پریشانی میں پڑی ہوئی ہوگی، ذمہ دار ہی ہوگا، اور مجھ کو خدا تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ وہ میں ہوں۔ احادیث نبویہ میں صاف لکھا ہے کہ آخری زمانے میں ایک معید دین و ملت پیدا ہوگا، اور اس کی یہ علامت ہوگی کہ وہ حارث ہوگا یعنی ذمہ دار ہوگا۔ اس جگہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر یک مسلمان کو چاہیے کہ اس کو قبول کر لیوے اور اس کی مدد کرے۔ اب سوچو کہ ذمہ دار ہونا تو میرے صدق کی ایک علامت ہے، نہ جائے جرا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قبول کرنے کے لیے حکم ہے نہ رد کے لیے۔ چشم بد اندیش کے برکند آباد، عیب نمایت ہنرش در نظر۔ ہاں، مقدمہ بازی آپ کے والد صاحب کی جائے حرج ہو تو کچھ تعجب نہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ انگریزی عملداری میں اکثر سود خاروں کی مختار کاری میں ان کی عمر بسر ہوئی، اور جس طرح بن پڑا انہوں نے بعض لوگوں کے مقدمے محنتانہ پر لیے، گو وہ قانونی طور پر نہ مختار نہ وکیل بلکہ فیل شدہ بھی نہیں تھے، مگر پیٹ بھرنے کے لیے سب کچھ کیا۔ لیکن یہ عاجز تو بجز اپنی ذمہ داری کے مقدمات کے، جن میں اکثر آپ کے والد صاحب جیسے بلکہ عزت اور لیاقت میں ان سے بڑھ کر مختار بھی کیے ہوئے تھے، دوسروں کے مقدمات سے کبھی کچھ غرض نہیں رکھتا تھا۔ اور مجھ کو یاد ہے بلکہ آپ کو بھی یاد ہوگا کہ ایک دفعہ آپ کے والد صاحب نے بھی مقام بٹالہ میں حضرت مرزا صاحب مرحوم کی خدمت میں اپنی تمنا ظاہر کی تھی کہ مجھ کو بعض مقدمات کے لیے نوکر رکھا جاوے تا بطور مختار عدالتوں میں جاؤں، مگر چونکہ ذمہ داری مقدمات کی پیروی کی ان میں لیاقت نہیں تھی اس لیے عذر کر دیا گیا تھا۔ قولہ، آپ نے الہامی بیٹا تولد ہونے کی پیشگوئی کی، یعنی جھوٹ بولا۔ اقول، آپ اپنے سفلا پنے سے باز نہیں آتے، خدا جانے آپ کس خمیر کے ہیں۔ اس پیشگوئی میں کون سی دروغ کی بات نکلی؟ اگر آپ کا یہ مطلب ہے کہ پیشگوئی کے بعد ایک لڑکا پیدا ہوا اور مر گیا تو کیا آپ یہ ثبوت دے سکتے ہیں کہ کسی الہام میں یہ مضمون درج تھا کہ وہ موعود لڑکا وہی ہے؟ اگر دے سکتے ہیں تو وہ الہام پیش کریں۔ یاد رہے کہ ایسا کوئی الہام نہیں۔ ہاں اگر میں نے اجتہادی طور پر کہا ہو کہ شاید یہ لڑکا وہی موعود لڑکا ہے تو کیا اس سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ الہام غلط نکلا؟ آپ کو معلوم نہیں کہ کبھی ملہم اپنے الہام میں اجتہاد بھی کرتا ہے اور کبھی وہ اجتہاد خطا بھی جاتا ہے، مگر اس سے الہام کی وقت اور عظمت میں کچھ فرق نہیں آتا۔ صدہا مرتبہ ہر یک کو اتفاق پیش آتا ہے کہ ایک خواب تو سچی ہوتی ہے مگر تعبیر میں غلطی ہو جاتی ہے۔ یہ ہدایت اور یہ معرفت کا دقیقہ تو خاص قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے، لیکن ان کے لیے جو آنکھیں رکھتے ہیں۔ میں ڈرتا ہوں کہ آج تو آپ نے مجھ پر اعتراض کیا، کبھی ایسا نہ ہو کہ کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اعتراض کر دیں اور کہیں کہ آن جناب نے جس وحی کی تصدیق کے لیے یعنی طواف کی غرض سے 200 کوس کا سفر اختیار کیا تھا، وہ طواف اس سال نہ ہو سکا اور اجتہادی غلطی ثابت ہوئی۔ افسوس کے فرط تعصب سے فضاحب اوہلی کی حدیث بھی آپ کو بھول گئی، مجھے تو آپ کے انجام کا فکر لگا ہوا ہے، دیکھیں کہ کہاں تک نوبت پہنچتی ہے۔ اور لڑکے کی پیشگوئی تو حق ہے، ضرور پوری ہوگی، اور آپ جیسے منکروں کو خدا تعالیٰ رسوا کرے گا۔ اے دشمن حق، جبکہ تمام پیشگوئیوں کے مجموعی الفاظ یہ ہیں کہ بعض لڑکے فوت بھی ہوں گے اور ایک لڑکا خدا تعالیٰ سے ہدایت میں کمال پائے گا، تو پھر آپ کا اعتراض اس بات پر کھلی کھلی دلیل ہے کہ اب آپ کا باطن مسخ شدہ ہے۔ یہ تو یہودیوں کے علماء کا آپ نے نقشہ اتار دیا، اب آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ سامعین محترم، آئینہ کمالات اسلام، روحانی خزائن، جلد نمبر 5، صفحہ نمبر 305 آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ قولہ، اس سے ہر یک شخص سمجھ سکتا ہے کہ جو شخص بندوں پر جھوٹ بولنے میں دلیر ہو وہ خدا پر جھوٹ بولنے سے کیوں کر رک سکتا ہے۔ اقول، ان باتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ کی فطرت ان الزامات سے خالی نہیں جن کو آپ کے والد صاحب، جن کے بعض خطوط آپ کی فطرت اور آپ کے اوصاف حمیدہ کے متعلق میرے پاس بھی غالباً کسی بستے میں پڑے ہوئے ہوں گے، بزبان خود مشہور کر گئے ہیں۔ یہاں فٹ نوٹ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں، آپ کو اس عاجز کے وہ احسانات بھول گئے جبکہ میں آپ کے والد صاحب کو آپ کی پردہ دری سے روکتا رہا۔ آپ خوب جانتے ہیں کہ میں نے اس سچے الزام کو کبھی پسند نہیں کیا جو آپ کے والد صاحب آپ کی نسبت اخباروں میں شائع کرانا چاہتے تھے، اور میں آپ کی پردہ پوشی اور صفوت فطرت کا ہمیشہ حامی رہا اور انہیں روکتا رہا، لیکن میرے احسان کا آپ نے یہ بدلہ دیا کہ میں نے تو سچے الزاموں سے آپ کو بچایا مگر آپ نے بحسب تقاضائے فطرت مبارکہ دروغ گوئی کا الزام میرے پر لگا دیا۔ اب مجھے یقین ہوا کہ آپ کے والد صاحب بے شک سچے تھے۔ اے نیک بخت، اول ثابت تو کیا ہوتا کہ فلاں فلاں شخص کے روبرو اس عاجز نے کبھی جھوٹ بولا تھا۔ اپنے التزام صدق کی جو میں نے نظیریں پیش کی ہیں ان کے مقابل پر بھلا کوئی نظیر تو پیش کرو، تا آپ کا منہ اس لائق ٹھہرے کہ آپ اس شخص کی نکتہ چینی کر سکو جو سخت امتحان کے وقت صادق نکلا اور صدق کو ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ میں حیران ہوں کہ کون سا جن آپ کے سر پر سوار ہے جو آپ کی پردہ دری کرا رہا ہے۔ آخر میں یہ بھی آپ کو یاد رہے کہ یہ آپ کا سراسر افتراء ہے کہ الہام قلب یموت و علا قلب کو اپنے اوپر وارد کر رہے ہیں۔ میں نے ہرگز کسی کے پاس یہ نہیں کہا کہ اس کا مصداق آپ ہیں، اور جو بعض درست کلمات کی آپ شکایت کرتے ہیں یہ بھی بے جا ہے۔ آپ کی سخت بدزبانیوں کے جواب میں آپ کے کافر ٹھہرانے کے بعد، آپ کے دجال اور شیطان اور کذاب کہنے کے بعد، اگر ہم نے آپ کی موجودہ حالت کے مناسب آپ کو کچھ حق حق کہہ دیا تو کیا برا کیا؟ آخر وغلس علیہم، التحریم 10، کا بھی تو ایک وقت ہے۔ آپ کا یہ خیال کہ گویا یہ عاجز براہین احمدیہ کی فروخت میں 10,000 روپیہ لوگوں سے لے کر خرد برد کر گیا ہے، یہ اس شیطان نے آپ کو سبق دیا ہے جو ہر وقت آپ کے ساتھ رہتا ہے۔ آپ کو کیوں کر معلوم ہو گیا کہ میری نیت میں براہین کا تباہ کرنا نہیں، اگر براہین تباہ ہو کر شائع ہو گئی تو کیا اس دن شرم کا تقاضا نہیں ہوگا کہ آپ غرق ہو جائیں؟ ہر یک دیر بدظنی پر مبنی نہیں ہو سکتی، اور میں نے تو اشتہار بھی دے دیا تھا کہ ہر یک مستاجل اپنا روپیہ واپس لے سکتا ہے، اور بہت سا روپیہ واپس بھی کر دیا۔ قرآن کریم جس کی خلق اللہ کو بہت ضرورت تھی اور جو لوح محفوظ میں قدیم سے جمع تھا 23 سال میں نازل ہوا، اور آپ جیسے بدظنیوں کے مارے ہوئے اعتراض کرتے رہے کہ لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، الفرقان 33۔